بعد أمته ولا رسالة بعد رسالتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروشی پڑھنے سے حضرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی قابل صد احترام خطیب اسلام حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب مدظ العالی، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، فیصل آباد کے غیور مسلمانوں اور اصحاب رسول کے سپاہیوں، برادر مکرم حضرت جامی صاحب مدظ العالی، صرف فیصل آباد ہی نہیں الحمدللہ ملک کی نامور شخصیت ہیں، اور میں طالب العلم تھا، ابھی اپنے گاؤں میں قرآن حفظ کیا کرتا تھا جب آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لایا کرتے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ آپ ہمارے گاؤں میں آئے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت پر خطاب فرمایا، آپ واپس چلے آئے، کئی روز تک ہمارے گاؤں کی خواتین، ہمارے گاؤں کے مرد آپ کی تقریر کی کیسٹ کو سنتے اور کہتے کہ بہت بڑے علامہ کو آپ نے بلایا، آج تک ہم نے ایسی تقریر نہیں سنی۔ تو بھائی ہم تو ان کے قدردان ہیں، ہم تو ان کے شاگردوں میں بھی ہیں، چھوٹے بھائیوں میں بھی ہیں، یہ نخرے بخرے تو مجھے ویسے ہی نہیں آتے، لیکن جو میرے بڑے بھائی ہوں، محسن ہوں، میں ان کی بات کو حکم سمجھتا ہوں اور حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ بے شک جمعہ کے عنوان پر میں زیادہ تر پابندی کے ساتھ جھنگ میں ہی وقت دیتا ہوں، لیکن حضرت سے میں نے یہی عرض کیا تھا آپ جو فرمائیں گے میں حاضر ہوں، اور میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اور یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ ایک بڑا خطیب ایک مسلمہ شخصیت اپنے کسی چھوٹے بھائی اور عزیز کے سر پر دست شفقت رکھ دے، یہ بڑوں کی بڑائی اور عظمت کی دلیل ہے. انشاءاللہ العزیز جمعہ کی نماز کے بعد یہاں دینی مدرسہ کا سنگ بنیاد رکھا جانا ہے، اور یہ دینی مدرسے جنہیں آپ کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے چلایا جاتا ہے، میں اسی عنوان پر گفتگو کروں گا کہ ان مدرسوں کا بر صغیر میں کیا کردار رہا ہے اور ان دینی مدرسوں کی کتنی اہمیت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے، مادری زبان عربی ہے، اور عرب ممالک اسلامی دنیا میں 1400 سال سے شامل ہو چکے ہیں. بہت خوب بات کسی نے بیان فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنا علاقہ فتح ہوا اس علاقے پر پھر کبھی بھی کفر کا راج نہیں ہوا، اور جہاں جہاں صحابہ کرام گئے وہاں وہاں اسلام بھی گیا. آج اسلامی ممالک میں سے عرب ممالک کا آپ سفر کریں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ دینی مدارس پرائیویٹ طور پر نہیں ہوتے، حکومتیں مدارس کو چلا رہی ہیں، مساجد کا اہتمام حکمرانوں کے پاس ہے. یہاں بھی بعض دفعہ ہمارے حضرات پریشان ہو کر کہتے ہیں یار کمیٹی والے بڑا تنگ کرتے ہیں، لوگ تعاون نہیں کرتے، تنخواہ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، کیوں نہ کسی اوقاف کی مسجد میں خطابت حاصل کر لیں، کیوں نہ ہماری مسجد کا انتظام بھی حکومت لے لے. دوستو یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی علیہ، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، انہوں نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات ارشاد فرمائی، دارالعلوم دیوبند کے بانی، فرمایا دارالعلوم دیوبند، یہ دیوبند کا دارالعلوم انشاءاللہ العزیز اس وقت تک اس چشمہ صافی سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، اس وقت تک علم و عرفان کی کرنیں پوری دنیا کو منور کرتی رہیں گی جب تک غریبوں کا حلال کا پیسہ اس کے لیے آتا رہے گا، جب تک اسے مسلمانوں کے تعاون سے چلایا جائے گا. جس روز اسے کسی حکمران کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، سرکاری بیت المال سے اس کے اس اساتذہ کو تنخواہیں دی گئیں، اس کے اخراجات پورے کیے گئے، تو وہ برکات ختم ہو جائیں گی، پھر اہل حق یہاں سے نہیں نکلیں گے، حکمرانوں کے گروبانوں سے کھیلنے والے پیدا نہیں ہوں گے، ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہنے والے اور وقت کے آمروں کے سامنے ڈر جانے والے لوگ پھر دیوبند سے نہیں نکلا کریں گے. یہ وصیت صرف دیوبند کے لیے نہیں بلکہ ہر اس مدرسہ کے لیے ہے، ہر اس جامعہ کے لیے ہے، ہر اس دینی ادارہ کے لیے ہے جو اپنی نسبت دیوبند کے ساتھ کرتا ہو. اب آئیے آپ کے سامنے یہ وصیت کے الفاظ بھی رہیں، آپ کے سامنے یہ بات بھی رہے کہ دو مدارس جو آج اسلامی ممالک میں حکمرانوں کے رحم و کرم پر ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا، انہوں نے کیا نتائج دیے، انہوں نے کیا ثمرات قوم کے سامنے پیش کیے، اور جو مدرسے آپ کے چندے پر چلتے ہیں، آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، آپ کے ایک ایک روپیہ 10-10, 100-100 روپے کے تعاون سے چلتے ہیں، یہ مدارس آپ کو کیا دے رہے ہیں، ان مدارس نے دین کی کیا خدمت کی ہے. جائیے آج عرب ممالک میں مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہیں بڑی بڑی ہیں، آپ کے سرکاری سکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کی تنخواہیں اس کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، لیکن آپ اس وقت حیران و پریشان ہو جائیں گے
جب آپ قرآن کریم کی درسگاہ میں جائیں گے بچے حفظ کرنے والے ملتے نہیں ہیں، دو چار بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن پاک کے چند پارے حفظ کر چکے ہیں اور ان کے سامنے استاد بیٹھا ہوا ہے، استاد کا چہرہ سنت رسول سے خالی ہے، استاد کا لباس سنت رسول کے لباس سے مختلف ہے اور وہ بیٹھا ہوا بچوں کو رسمی طور پر پڑھا رہا ہے. آج عالم اسلام کے وہ ممالک جو عرب ممالک کہلاتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس وقت ڈھائی درجن کے قریب عربی ممالک ہیں، ڈھائی درجن کے قریب. ان ڈھائی درجن کے قریب عربی ممالک میں اس وقت قریباً 30 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، لیکن آپ کو اس ڈھائی درجن عرب ممالک میں اتنے بچے بھی قرآن کے حافظ نہیں ملیں گے جتنے صرف آپ کے فیصل آباد میں موجود ہیں. جتنے بچے آپ کے حافظ آباد، صرف فیصل آباد میں جتنے بچے حافظ ہیں، اتنے بچے آپ کو پورے عرب ممالک میں نہیں ملیں گے. نئی بات بتاتا ہوں، ہمارے دوست ہیں قاری عبد الرؤف صاحب، سعودی عرب دمام میں وہ مؤذن ہیں، امام نہیں ہے، امام وہاں کا ہے. اور امام کی حالت کیا ہے؟ جو امام ہے اس کی حالت یہ ہے، رمضان المبارک میں تراوی پڑھاتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، بغل سے قرآن نکال لیتے ہیں، تراوی میں قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اور پھر دیکھ کر پڑھنے کی حالت یہ ہے ایک ایک صفحے پر پانچ پانچ غلطیاں دیکھ کر بھی نہیں آ رہا. اور قاری صاحب بتایا کرتے ہیں، ابھی رمضان المبارک میں بھی گکھڑ منڈی کے رہنے والے ہیں، میں نے کہا تمہارے امام کا حال کیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہ پوچھو، حال یہ ہے کہ دیکھ کر بھی اسے نہیں آتا. اور پھر وہ بعض دفعہ ایسے کرتا ہے کہ جب ورق پلٹنا ہوتا ہے وہ دو ورق پلٹ دیتا ہے، دو ورق پلٹ دیتا ہے تو درمیان میں دو صفحے رہ گئے، اب میں اس کو پیچھے سے لگاتا ہوں، وہ پھر پیچھے سے پڑھتا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ غلطی کیا ہے. میں نماز میں بتا نہیں سکتا کہ صفحہ ڈبل الٹ گیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صفحہ الٹ گیا ڈبل، اب میں اس کو پیچھے پڑھاتا ہوں، وہ چپ کھڑا رہتا ہے، پھر جب بار بار اصرار کرتا ہوں پھر وہ پیچھے سے صفحہ کھولتا ہے، پھر صفحہ کھولنے کے بعد پھر دوبارہ شروع کرتا ہے. اس رمضان مبارک میں مجھے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ اب وہ اتنا عاجز آ گیا ہے اور امام ہے 25 سال سے، اب وہ کہنے لگا یار اگر تو نے مؤذن رہنا تو رہ، میری زیادہ غلطی نہ نکالا کر. اندازہ لگا، یہ سعودی عرب کی بات بتا رہا ہوں، گکھڑ منڈی کے قاری عبد الرؤف صاحب کا نام بتا رہا ہوں، دمام میں وہ مؤذن ہے، ہر چیز بتا رہا ہوں، یہ حال ہے وہاں. اور آپ کے ہاں آج جمعہ کا دن ہے، یہ ہفتہ کے دن دار القرآن میں قاری یاسین صاحب نے مجھے دعوت دی، حضرت فاروق کی شہید رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے سے بچے نعمان نے قرآن حفظ کر لیا، میں اس کے حفظ قرآن کے لیے گیا تھا. قاری صاحب 4000 بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی حکومت کی طرف سے ایڈ نہیں ہے. تو قاری صاحب نے انعامات دیتے ہوئے فرمایا، اب وہ بچے انعام لینے کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے جنہوں نے ممتحن کو امتحان دیتے ہوئے چیلنج کر کے کہا تھا کہ جناب والا ہم آپ کو چیلنج کر کے کہتے ہیں، آپ قرآن کریم کے کسی حصہ سے، کسی سورت سے، کسی رکوع سے، جہاں سے چاہیں پہلا لفظ آپ بولیے، آگے پانی کی طرح تلاوت ہم کریں گے، اگر دوران تلاوت اٹکن آ جائے، زبان میں لکنت آ جائے، رک جائیں، ہمیں فیل کر دینا، اور اگر لکنت بھی نہ آئے تو ہمیں 100 نمبر نہیں 105 نمبر چاہیے. انہوں نے کہا 8 بچے ایسے ہیں جنہوں نے چیلنج کر کے امتحان دیا، لکنت نہیں آئی، اٹکن نہیں آئی، 105 نمبر وصول کیے. مسلمانوں کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، ایک طرف دیکھ کر نہیں پڑھا جا سکتا. کیا تراوی ہوتی ہوں گی، کیا پڑھنے والوں کو مزہ آتا ہوگا، کیا پڑھنے پڑھانے والے کو مزہ آتا ہوگا. یہاں تو الحمدللہ ایسے ایسے قراء حضرات ہیں، وہ تراوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، 3 راتوں میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں، کوئی زیادہ سے زیادہ 6 راتوں میں، کوئی 10 راتوں میں، وہ تراوی میں کھڑے ہوتے ہیں، دس دس پارے تلاوت کر جاتے ہیں. اتنا سرور, اتنی لذت, اتنی روحانیت ہوتی ہے کہ دس پارے ختم ہو جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ دس پارے تلاوت ہو گئے, پتہ بھی نہیں چلتا. حالانکہ میں قاری بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. پچھلے سال گھر پہ نظر بند تھا تو پہلے دس دن میں نے کہا میں سناتا ہوں. پھر میں نے بیٹے سے کہا میں تیرا سنوں گا, گھر سے باہر تو نکل نہیں سکتا تھا. وہ پہلے تو پڑھتا رہا. پھر ایک دن میں سوچا چلو پڑھتے پڑھتے جو شروع کیا, ماشاءاللہ یاسین سے شروع کرنا تھا اس دن, 23 پارا ختم, 24 ختم, 25 ختم. وہ شروع کیا تو 7 پارے ختم کر دیا. میں نے کہا یار چلو آج ہم بھی دیکھ لیں. یہ مدارس عربیہ ہیں, یہ کس کی برکت ہے؟ سکولوں کی, کالجوں کی, یونیورسٹیوں کی. یہ مدرسے ہیں, یہ مدرسے ہیں جو آپ کو وہ دولت دے رہے ہیں, آپ کو وہ نعمت دے رہے ہیں جو دولت دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. آسر کمراں پوسر خبراں, اگلا جہان آنے کی دیر ہے, پھر دیکھنا قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے. یہ کس ایک کرنسی آخری جہان کی ہے, پھر پتا چلے گا کہ قرآن کے حافظ کی قدر کیا ہے, اس کے والدین کا احترام کتنا ہے. یہ تو قرآن کا حافظ ہے, اسے تو جو مقام ملنا ہے والدین کے لیے حکم خداوندی ہوگا. لا حافظ کے والدین کو وہ خدا کے عرش کے قریب لائے جائیں گے. خلاق عالم اپنے دستے قدرت سے اٹھا کر تاج حافظ کے والدین کے سر پہ رکھ رہا. کیا عزت, کیا مقام ہے, کیا شان ہے. ساری کائنات کھڑی ہوئی ہے اور اب ہر آدمی حیرت زدہ ہے, کہتا ہے یہ کوئی نبی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نبی نہیں ہے. یہ کوئی ولی ہے؟ ولی نہیں ہے. کوئی صحابی ہے؟ صحابی نہیں ہے. کون ہے آخر جن کے سر پر خالق کائنات اپنے دستے قدرت سے خور تاج رکھ رہا ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیٹوں نے قرآن حفظ کیا یا بیٹیوں نے قرآن حفظ کیا. دوستو یہ جھوٹی زندگی ہے, یہاں کی عزتیں جھوٹی عزتیں ہیں. ایک دن آدمی تخت پہ ہوتا ہے, دوسرے دن تخت دار پہ ہوتا ہے. ایک دن وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے, دوسرے دن وہ جیلوں میں جیلیں کاٹ رہا ہوتا ہے. یہ عارضی زندگی ہے. ایک دن وہ قائد عوام ہوتا ہے, دوسرے دن وہ اسیر بدنام ہوتا ہے. ایک دن وہ اپنی مرضی سے ملک میں چلتا پھرتا ہے, دوسرے دن وہ ملک کی در و دیوار دیکھنے کو ترستا ہے. یہ چند دن کی بات ہے, کوئی نہیں ہے. اصل عزت وہ عزت ہے جو ملے گی تو ختم نہیں ہوگی, جس کا آغاز تو ہے انتہا نہیں ہے. ابتدا تو ہوگی گی, پھر اختتام اور انتہا. یہ عزت ملے گی. اور خود جو حافظ قرآن ہے, آپ نے بار بار سنا ہوگا, کیا ملنا ہے اسے جس کی وجہ سے ماں باپ کو مل رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ, نظر ڈالو, اللہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ آگ میں جل رہے ہیں, چیخو پکار ہے, ایک ایک جسم کے حصے کو آگ جلا رہی ہے. آگ اس طرح جلائے گی, اس طرح دنیا کی آگ نہیں جلاتی. دنیا کی آگ میں تو جسم جھلس جاتا ہے, آگ کی تپسیا پگھل جاتا ہے. اور وہ جو قیامت کے دن, وہ جو حشر میں, وہ جو جہنم کی آگ ہے, قرآن کہتا ہے وقودہا الناس والحجارۃ, وہ آگ اس طرح جلائے گی کہ جس طرح لکڑی کو آگ لگائیں تو لکڑی جلتی ہے, اس وقت انسان کا بدن جلے گا. خود بدن میں جلنا ہے. جتنا جتنا بدن ہوگا اتنی اتنی وہ زیادہ بھڑکے گی, زیادہ بھڑکے گی. اور جس طرح راکھ ہوتی ہے لکڑی, اسی طرح جل کر بدن ختم. فرمایا کوئی بات نہیں, ہم دوبارہ بدل دے دیں گے. ایک ایک دن میں سینکڑوں مار ان کو نئی نئی جلد, نیا نیا جسم دیا جائے گا, مگر عذاب میں کمی. یہ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ عذاب ہے, تباہی ہے, بہت سختی ہے, لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کئی میرے رشتہ دار بھی ہیں, کئی میرے دوست بھی ہیں, کئی محلے دار بھی ہیں. بھولے لوگ تھے, شیطان نے ورگلا دیا. میں حفظ کرنے کے لیے نکلتا تھا, تانے دیتے تھے, مولوی کہتے تھے, صوفی کہتے تھے, کہتے چھوڑو کس چکر میں پڑا ہوا ہے, وہ یہ مذاق کیا کرتے تھے. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا ما صالحکم فی سقر, تم کیوں آئے جہنم میں, تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتا کرتے تھے، لم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم اہل حق کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم اہل حق کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ وہ بہت سارے چہرے ہیں، کیا تیرا دل کیا کہتا ہے؟ اللہ میرا دل، میرا دل چاہتا یہ ہے یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو کر جنت میں چلے جائیں. فرمایا نام تم لیتے جاؤ، نکال نکال کے جنت میں میں داخل کرتا چلا جاتا ہوں. یہ یقین ہے. ان باتوں کو اگر ہم نہیں مانتے، اگر ان باتوں میں شک ہے، پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ. یہی تو باتیں ہیں جن کو ماننے کا نام ایمان ہے، جن کو تسلیم کرنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے. ہر بات حق ہے، ہر بات اپنی جگہ پر اٹل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ تو حالت ہے ان ملکوں میں حفاظ کی. آگے بڑھیں، یونیورسٹیوں میں جائیں اور کہیں میں نے اس شعبے میں جانا ہے، شعبہ دینیہ میں. یونیورسٹی میں باقی کمپیوٹر کی تعلیم ہو رہی ہے، ساری تعلیم ہو رہی ہے، شعبہ دینیہ الگ ہے. مدارس عرب، شعبہ دینیہ اسلامی ممالک، عربی ممالک الگ شعبے میں جاؤ، آپ حیران ہو جائیں گے. اتنا خوبصورت یونیورسٹی کا شعبہ دینیہ بنا ہوا ہے، اور کیا خوبصورت ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، کیا ان میں قالین بچھے ہوئے ہیں، کیا ان میں مسندیں لگی ہوئی ہیں، مگر شعبہ دینیہ میں پڑھنے والے طلباء چند ہیں. چند طلباء شعبہ دینیہ میں بیٹھے ہیں. یہاں الحمدللہ دینی ادارہ کھل جائے، چٹائیاں ہوتی نہیں ہیں، دیواریں پوری نہیں ہوتی، سردیوں کا موسم ہے، دیواروں کے اندر سے، روشن دانوں کے اندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، گرمیوں کا موسم ہے تو پنکھے بھی نہیں ہیں، مگر جا کر پوچھئے حضرت آپ کے مدرسے میں کتنے بچے ہیں تو پتہ چلے گا ایک ایک کمرے میں پچاس پچاس رہ رہے ہیں، ایک ایک کمرے میں پچاس پچاس، جگہ نہیں ہے. پاکستان میں دو جگہ ایسی ہیں، دو جگہ ایسی ہیں پاکستان میں جہاں تھوڑی جگہ ہوتی ہے بندے زیادہ ہوتے ہیں، ایک دینی مدرسے، ایک جیلیں، ایک جیلیں ایسی ہوتی ہیں، وہاں بندے تھوڑے، بندے زیادہ، جگہ تھوڑی. یا دینی مدرسے طلباء زیادہ، کمرے تھوڑے. دونوں طرف، اس طرف حکمرانوں کی توجہ نہیں ہے، اس طرف عوام کی توجہ نہیں ہے. اپنے گھر میں چار چار کمرے، پانچ پانچ کمرے خالی پڑے رہتے ہیں، تالے لگے رہتے ہیں. اب تو جب سے ماشاءاللہ باہر جانے کا شوق چڑھایا ہے، کوٹھیاں یہاں بناتے ہیں، رہتے وہاں فلیٹوں میں. میں کئی مرتبہ گیا، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ تو صحیح، تم یہاں انگلینڈ میں، تم یہاں امریکہ میں، تم یہاں عرب ممالک میں، تم یہاں فلیٹوں میں رہتے ہو، چھوٹے چھوٹے ڈربوں میں رہتے ہو، ساری زندگی ڈربوں میں گزار دیتے ہو، وہ جو کوٹھیاں بنا کر تالے لگائے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ خالی پڑی ہوئی ہے. اور میں خود سوچتا ہوں ہمیں مسجد والوں نے مکان بنا کر دیا ہے، پہلے اس کے دو کمرے تھے اب تین ہو گئے ہیں. اور میں سوچتا رہتا ہوں آج کل بچے تو ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، میں ہوں، میرا ایک بچہ ہے، میری گھر والی ہے، تو میں نے ایک دن کہا یہ کمرے زیادہ نہیں ہو گئے، ایک آدھا کمرہ دینا دیں گن مینوں کو، چلو استعمال ہی کیا کریں، کہنے لگے اس کو زیادہ ہو گئے. میں نے کہا ہمارے لیے تو ایک ہی کافی ہے، یہ جو رات وہ خالی پڑے رہتے ہیں مجھے بڑا عجیب سا ہوتا ہے، کسی کو دینے دیں تاکہ وہ آرام ہی کر لیا کریں. میں حیران ہوتا ہوں یہ خالی کمرے کیا کرتے ہیں بھائی، چپس لگی ہوئی ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ماربل لگا ہوا، خالی پڑے ہیں. اور یہ اللہ کے خدا، یہ اللہ کے گھر، اور یہ مدارس، کمرہ ایک بس دروازہ کھولنے کی دیر ہے، اس طرح بچے باہر آتے ہیں جیسے ڈربے سے مرغیاں باہر آتی ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، تو وہاں شعبہ دینیہ کا حال یہ. لیکن جو بات میں نے عرض کرنا ہے وہ یہ، وہ بات یہ عرض کرنا ہے کہ شعبہ دینیہ میں چلے جائیں کہ میں نے شیخ الحدیث سے ملنا ہے، میں نے اس وقت استاذ الاساتذہ سے ملنا ہے، صدر مدرس سے ملنا ہے، مجھے ملوائیے. کہیں گے ٹھہریے آپ یہاں بیٹھیے، ابھی تشریف لاتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، دوسرا آیا، آپ نے کہا شاید یہ بھی کوئی میری طرف مہمان آیا ہوا ہے، یا آپ بھی ساتھ بیٹھ گئے، کوئی ملنے آیا ہوگا. کہتے ہیں جی کیا حال ہے؟ خیریت ہے. اب وہ آنے والا کہتا ہے جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اب یہ جو مہمان ہوتا ہے کہتا ہے جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کیسے آئے؟ جی میں صدر مدرس سے ملنے آیا ہوں. کہتا ہے وہ صدر مدرس میں ہی ہوں. آپ نہ داڑھی نہ مونچھ، آپ صدر مدرس، آپ شیخ الحدیث، یہ لباس، یہ سوٹڈ بوٹڈ، یہ تھری پیس، اور چہرہ بالکل صاف. آپ شیخ الحدیث, وہ کہتا ہے تعجب کی کیا بات ہے, سرکاری مدرسوں سے یہی مال ملنا ہے, یہی مال ملنا ہے, نماز پڑھنے جائیے. ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو اللہ کا فضل ہے, ابھی لوگوں میں بڑا شعور ہے. تراوی کا موقع آتا ہے, بچے کہتے ہیں ہمیں تراوی کے لیے کھڑا کرو, ہم چاہتے ہیں بچہ تراوی پڑھا دے, عاقل بالغ ہے, نمازی نہیں مانتے, کہتے ہیں داڑھی بڑی چھوٹی ہے. میں کہ یار کھچ کے بڑے کر نہیں سکتے, چلو یار عاقل بالغ ہے پڑھا, کہتے میں کہ داڑھی چھوٹی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اتنی غیرت تو ہے نا, اتنی بیداری تو ہے, اتنا احساس تو ہے, اور خدا کی قسم یہ بھی احساس انہیں مدرسوں کا دیا ہوا ہے, یہ احساس بھی مدرسوں کا دیا ہوا ہے. جہاں یہ احساس ختم ہو گیا, انہیں کبھی یہ سوال ہی ان کے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوا کہ ہمارے امام کی یہ صفات ہونے چاہیے, ہمارے امام کا علم ہونا چاہیے, ہمارے امام کو قرات آنی چاہیے, ہمارے امام کو حفظ قرآن آنا چاہیے. جب دینی مدرسے نہ رہے اور عوام کے کنٹرول میں نہ رہے, جب حق و صداقت کی باتیں نہ اٹھی, عوام بھی غافل ہو گئی, حکمرانوں کے تو مزے بن گئے حکمرانوں کے. آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ مسلمانوں کی ثقافت کیا ہے, مسلمانوں کی تہذیب کیا ہے, وہ 1400 سال قبل مسلمانوں کا تمدن کیسا تھا, ان کا طرز زندگی کیسا تھا, ان کی تہذیب و ثقافت کیسی تھی. اگر کوئی چاہے کہ مجھے بتلاؤ 1400 سدیاں قبل صحابہ کا ماحول کیسا تھا, ان کے زندگی کا انداز کیسا تھا, ان کا لباس کیسا تھا, ان کی شکل صورت کیسی تھی, تجھے کوئی ضرورت نہیں پریشان ہو ان کی, سوال کرنے والے کو کسی بھی مدرسے میں لا کر کھڑا کر دے, وہ دیکھ کر کہے گا خدا کی قسم جو کتابوں میں لکھا ہے نظر آ رہا ہے. وہ جو دو مقام ایسے ہیں, دو جگہ ایسی ہیں, یا کسی عربی مدرسے میں لے آؤ, یا ریونڈ لے جاؤ, یا مرکز ریونڈ لے جاؤ, وہ وہاں جا کر بھی کہے گا یہ تو پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. وہ مدرسوں میں آ کر بھی کہے گا یہ ہے جہاں پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں, کہ مسلمانوں نے قرآن کی حفاظت بھی کی ہے, مسلمانوں نے اپنی تہذیب, اپنی ثقافت, اپنے ماحول کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ بھی ابھی میں نے بیان نہیں کی کہ ان مدارس کا آپ پر احسان کیا ہے. ان مدارس کا آپ پر احسان یہ ہے کہ ان مدارس نے آپ کو ہر دور میں امانت, دیانت, صداقت, جرات, بہادری, بصارت اور حریت فکر کے دائی لوگ دیے ہیں. یہ مدارس ہیں جو آپ کو ہر دور میں قیادت دیتے ہیں, کبھی وہ شیخ الہند کی شکل میں سامنے آتی ہے, کبھی وہ اسیر واسطہ مولانا حسین احمد مدنی کی شکل میں سامنے آتی ہے, کبھی وہ عطا اللہ شاہ بخاری کی شکل میں سامنے آتی ہے, کبھی وہ مفتی محمود کی شکل میں سامنے آتی ہے, اور کبھی حق نواز جھنگوی کی شکل میں سامنے آتی ہے. مدار
جنگوی تیرا قافلہ
دوستو, پاکستان ایٹمی اسلامی مملکت ہے, ہمیں ناز ہے, ہمیں ناز ہے کہ یہاں ایٹم بم تیار ہو رہا ہے, یہاں میزائل بڑھ رہے ہیں. مگر جانتے ہو دنیا کی بڑی کافر قوتیں امریکہ اور اس کے حواری آپ کی ایٹمی ٹیکنالوجی سے, آپ کی ایٹمی پاور سے, یا آپ کے ایٹمی پروگرام سے پریشان نہیں ہے, وہ آپ کے سائنسدانوں سے پریشان نہیں. پاکستان کے پاس 20 کے لگ بھگ ایٹم بم ہیں, امریکہ کے پاس 7000 ہیں. 7000 کا 20 سے کیا مقابلہ بھائی, 20 کا 7000 سے کیا مقابلہ, کسی بات میں آپ آگے نہیں ہیں. نہ ان کا دل دھڑکتا ہے, نہ وہ ڈرتے ہیں, نہ پریشان ہیں. آپ کے ایٹمی اداروں سے پریشان نہیں ہیں, آپ کی اسمبلیوں سے پریشان
نہیں ہیں، آپ کی انتظامیہ اور فورس سے پریشان نہیں ہیں، آپ کی فوج سے پریشان نہیں ہیں۔ ذرا سوال کرو بش سے یا اس سے پہلے کلنٹن سے اور اس کے ساتھیوں سے، تم سچ بتلاؤ، تم پریشان کس سے ہو، ڈرتا کس سے ہو، خوف زدہ کس سے ہو، تو تمہیں بتلائیں گے۔ اور رات کو سوتے ہوئے بھی جو خواب میں ڈراتے ہیں وہ یہی طالبان ہے، وہ یہی طالبان ہے۔
دنیا کا وزیر اعظم
وہ انہیں سے ڈرتے ہیں۔ بھائی طالبان سے مراد وہ صرف افغانستان والے طالبان کا مراد طالب العلم، طالبان سے مطلب کیا طالب العلم اسٹوڈنٹ، مگر اسٹوڈنٹ کا لفظ چونکہ کالجوں یونیورسٹیوں کے لیے ہے اور طالب العلم پشتوں میں اس کو طالبان کہتے ہیں، یہ لفظ مختص ہو گیا دینی مدارس کے طلباء کے لیے، دینی مدارس کے طلباء کے لیے۔ اب ان سے ڈر رہے ہیں، نہیں ڈر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، لرزہ برندہ میں خوف زدہ ہیں، اور بار بار کہتے ہیں سعودیہ کے طالبان سے ڈر نہیں لگتا، مصر کے طالبان سے ڈر نہیں لگتا، اردن کے طالبان سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ طالبان رہے ہی نہیں ہیں، لگتا ہے تو ان سے لگتا ہے، لہذا بند کرو انہیں، بند کرو انہیں۔ ڈائریکٹ تو بند کر نہیں سکتے، آئیں تالا لگا دیں، ان کا بس چلے تو یہ کمی نہ کریں، لیکن نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور انداز ہے، کمپیوٹر لے لو، ایڈ لے لو، گرانڈے لے لو، پیسے لے لو، تنخواہیں لے لو، یہ ہے۔ وہ جب کوئی شکاری جال بچھاتا ہے تو وہ پرندوں کے سامنے دانا ڈال رہا ہوتا ہے، پرندے کہتے ہیں یار کتنا سخی آدمی ہے، کتنا خوف خدا اور خدا ترس انسان، خوف خدا رکھنے والا کتنا خدا ترس انسان ہے کہ دانا اتنا مہنگا ہے دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہ کہتا ہے دانے کھا لو، آؤ آؤ دانے کھاؤ، آؤ آؤ پیارے پیارے جلدی سے آؤ۔ جو سیانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ خدا ترس نہیں ہے، یہ خدا ترس نہیں ہے، اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے، یہ دانے کو مت دیکھو، دانے کے نیچے جال کو دیکھو۔ کمپیوٹر لے لو، گرانٹے لے لو، تنخواہیں لے لو، اس لیے کہ جب اس چکر میں پھنس جائیں گے پھر کبھی نکلنے نہیں پائیں گے۔ حکومت کی گرانٹ لے کر مدرسہ چلا لو گے، حکومت کی تنخواہ پر مسجد چلا لو گے، حکومت کی تنخواہ اگر مجھے 10,000 ملے گی، ہر مہینے میں 10,000 کی وصولی کے لیے جا رہا ہوں، اور 10,000 وصول کرنے کے بعد پھر آدم تارک بول نہیں سکتا، پھر وہ بول نہیں سکے گا، پھر وہ ایسا کفل چڑھ جائے گا زبان پر۔ بھئی 10,000 میں بندہ خریدنا یہ تو آسان کام ہے، جیلوں میں ڈالو کروڑوں دو نہیں خریدا جاتا، 10,000 تنخواہ دو خریدا جائے تو کتنا آسان کام ہے۔ اور آپ کو بتاؤں ہمارے بڑے بڑے لوگ یہ خریدے ہوئے ہیں، یہ خریدے ہوئے ہیں ورلڈ بینک کے، کسی نے گرین کارڈ بنا رکھے ہیں، کوئی ورلڈ بینک کا خریدا ہوا ہے، کوئی کسی کی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے۔ جب تنخواہیں وہاں سے لیں گے تو ملک کا فائدہ کون سوچے گا؟ بڑے بڑے اداروں میں پردھان منتری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں کو چلا رہے ہیں، یہاں سے بھی تنخواہ لیتے ہیں، وہاں سے بھی لیتے ہیں، مگر وہاں والی تنخواہ اس تنخواہ کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہے۔ اب وہ یہاں بیٹھ کر تیرا میرا فائدہ، قوم ملک ملت کا فائدہ نہیں سوچیں گے، سوچیں گے تو ان کا فائدہ سوچیں گے۔ اور یہی چاہتے ہیں کہ باقی جو تھوڑی بہت ہی مسجدیں رہ گئی ہیں ان میں بھی تنخواہ خور آ جائیں، تو جب تنخواہ خور آ جائیں گے پھر جامی صاحب تقریر فرمائیں گے، جامی صاحب پھر 2-4 نظمیں تو سنا سکتے ہیں، آدم تارک تلاوت سنا دے گا، قصیدہ خانی کر دے گا، پھر میں ایسی مدح سرائی کروں گا کہ اگر آج ضیاء الحق زندہ ہوتا تو میں اس کو ہواؤں میں اڑا دیتا، بلکہ میں لفظوں میں تو میں اس کو زندہ بھی کر دوں گا، ضیاء زندہ ہے فلاں کے روپ میں، بھٹو زندہ ہے فلاں کے روپ میں، نواز شریف موجود ہے فلاں کے روپ میں، اور بی پی کی بڑی بڑی چڑ بڑ ہے فلاں کے روپ میں، باتیں کرنا پھر کون سا مشکل ہے۔ یہ جو تیرے ملک میں ابھی چند سر پھرے لوگ ہیں، یہ جو تجھے سرفروش نظر آ رہے ہیں، یہ جو قید و بند سے آشنا طبقے آج بھی تیرے سامنے ہیں، اگر یہ ہے تو ان مدارس عربیہ کی وجہ سے ہے کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو ریند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے مشہور ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ ہمارے بارے میں پوچھنا ہو تو حکومت سے نہ پوچھو، ہمارا تعارف کرانا لینا ہو تو پارکوں سے اور کوٹھیوں بنگلوں اور بڑی بڑی عمارتوں کی دروں دیواروں سے نہ لو، ہمارا تعارف پوچھنا ہے ہم کون ہیں تو کال کوٹھڑیوں سے پوچھو، کال کوٹھڑیوں سے پوچھو، ان لوہے کی بیڑیوں سے پوچھو جو پہن لیتے ہیں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، ان ہتھکڑیوں سے پوچھو جو پیچھے ہاتھ کر کے لگا دی جاتی ہیں تو کئی کئی روز تک کھلتی نہیں ہیں، ہمارا تعارف پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو، یہ کون ہے جنہوں نے جیلوں کو آباد کر رکھا ہے، یہ کون ہے جو وقت کے ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہنا عبادت سمجھتے ہیں، یہ کون ہے جو ہر جبر ہر باطل ہر دار ہر باطل اور جبر اور ہر ظلم کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، یہ تیرے دینی مدارس کی پیداوار ہے، یہ تیرے دینی مدارس سے آئے ہیں، اور کردار کبھی کسی مولوی پر بھی کرپشن کا الزام لگا؟ میں تو اسمبلی میں کہتا رہتا ہوں یار مجھے یہ بتاؤ، یہ 17,500 کل تنخواہ ملتی ہے، قومی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ 17,500 ہے، پچھلی مرتبہ میں ایم پی اے تھا، اس سے پہلے میں 2 مرتبہ ایم این اے رہا، ایم پی اے کی تنخواہ 15,500 تھی، اب ایم پیوں کی بڑھ گئی ہے، اسمبلی قومی اسمبلی والے کی نہیں بڑھی ابھی، 17,500، 10,000 تو میرا ٹیلی فون کا بل آتا ہے، باقی جو ادھر ادھر جائیں تو پٹرول گاڑیوں پہ لگ جاتا ہے، اللہ اللہ خیر اللہ، گھر میں بچتا ہی کچھ نہیں ہے، کیا کریں گی؟ میں نے کہا یار یہ بتاؤ، یہ جو الیکشن جیتنے کے لیے تم نے کروڑوں لگائے، کروڑوں روپیہ الیکشن جیتنے کے لیے لگایا، الیکشن جیتنے کے لیے جو کنوینسنگ کرتا ہے آدمی پیسے لگاتا ہے، وہ اس نیت سے لگاتا ہے کہ اس کا ثواب قبر میں ملے گا، وہ اس نیت سے لگاتا ہے کہ اس کا ثواب آخرت میں ملے گا، یہ جو تم کروڑوں روپے لگا کر آتے ہو، ملتے تو یہ 17,500 ہیں، 5 سال حکومت نہ بھی ٹوٹے، ہر مہینے کا 17,500 کے حساب سے 20,000 کے حساب سے لگا لو، چند لاکھ بنتے ہیں یار، یہ چند لاکھ لینے کے لیے کروڑوں لگاتے ہو، کہتے ہیں تینوں پتا تو ہے ہوں تم سام خاصا نو ہماری زبانیں کیوں کھلواتا ہے، میں نے کہا نہیں مجھے پتا نہیں، اور مجھے پتا بھی نہیں تھا، تیسری مرتبہ جب میں ایم پی اے بنا تب مجھے پتا چلا کہ چکر کیا ہے، پتا بھی نہیں تھا، کہنے لگے لا یہ گرانٹیں نہیں ملتی، یہ جو 2-2 کروڑ 6-6 کروڑ 10-10 کروڑ کی گرانٹیں ملتی ہیں، میں نے کہا ہاں یہ تو ملتی ہیں کام کے لیے، عوام کے کام، سڑکیں بناؤ، پل بناؤ، سکول بناؤ، کالج بناؤ، بجلی دو، گیس دو، یہ تو اس کے لیے ملتی ہیں، کہتے ہیں وہ ہر چیز ہم دیتے ہیں، پھر تمہیں کیا ملتا ہے، کہتے ہیں مل بھی جاتا ہے دے بھی دیتے ہیں، دے کیسے دیتے ہو، کاغذوں میں ہر چیز بن جاتی ہے، پیسہ تو اپنی جیب میں آ جاتا ہے، یہ بے ایمانی، یہ دھوکہ اور فراڈ، یہ لوٹ مار کے سلسلے، آپ دیکھیں گے اب بھی ان دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں ان کے دامن ان کے ہاتھ دودھ کی طرح سفید ہوتے ہیں، لو میں چیلنج کرتا ہوں کہ خام خواہ جو مجھ سے ناراض رہتے ہیں، میں بھی تو تیسری چوتھی مرتبہ ایم این اے بنا ہوں، لاؤ ایک پیسے کا کیس نیب میں، مجھے نیب والے کیوں نہیں پکڑ کے لے جاتے بھائی، اٹھا کر جو نظر بند کرتے ہو 6-6 مہینے 8-8 مہینے، اب تو گیا تو 13 مہینے نظر بند ہی نظر بند، عدالت والوں نے پوچھا اس کا کوئی جرم ہے، کہتے جی وہ مجھے ججز کہنے لگے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی نظر بندی میں اور توسیع کر دو، میں نے کہا ہڑے رجے نہیں، کہنے لگے یہ کہتے ہیں، میں نے کہا وجہ، کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی فوجیں سرحدوں پر آئی ہیں مولانا کو نظر بند کر دو، میں کہا جی میرے نظر بند کرنا فوجیں واپس جان دی ہیں تو بے شک کر دیا، تو یہ 3 مہینے کے لیے چلا گیا واپس جیل میں، 3 مہینے کے بعد پھر لائے، کہنے لگے جی یہ کہتے ہیں اور توسیع کر دو، میں کہ ہوں کی ہو گیا ہے، اگر ہم پر عالمی پریشر بہت ہے، میں نے کہا یہ میرے نظر بند کرنا عالمی پریشر ختم ہوتا تو پھر کر دیو، پھر کر دیا، پھر لائے، اب کیا بات ہے، کہتے جی الیکشن ہو رہے ہیں، اگر یہ باہر چلا گیا تو الیکشن ہی نہیں ہو سکیں گے. چلو پھر نظر مان گئے, پھر کر دو جی, پھر نظر بند ہو گئے, پھر واپس آیا. میں نے کہا ہون کہندے ہون کیا ہے, میں نے کہا اب تو میں جیت بھی گیا ہوں, اب تو میں جیل سے بیٹھا جیت گیا ہوں. الیکشن میں نے کہا اب تو میں جیل سے بیٹھے جیت گیا ہوں بھائی, اب کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے نہیں جی دو مہینے ہو لوا دو. انہوں نے کہا خدا کے بندو کوئی وجہ تو بتاؤ. آخر عدالت کو لکھنا پڑا 250 صفحے پر فیصلہ. انہوں نے کہا شروع سے لے کر آج تک کوئی الزام نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, لا یعنی الزامات. اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں پتا ہون بھی کوئی نہیں, حال ہون بھی گڑبڑی ہے. اے جڑے دو چار تقریریاں سننی ہیں سن لو, تو نتیجہ مجھے دیوار پہ نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ پر اعتماد ہے, نہ جیل سے ڈرتے ہیں نہ ریل سے ریل پہ خوش ہوتے ہیں. ہاں ادھر میں وہ ہے, ابھی میرا سیکرٹری صاحب ہے وہ باہر ہوگا, وہ کاٹ کر آیا وہاں 3.5 مہینے چونگ میں. پہلے پکڑا گیا چونگ میں, پھر اس نے مجھے خط لکھا کہنے کہ جب رات کو بند کرتے ہیں نا کوٹھڑی میں تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہے. میں نے کہا بیٹا, میں نے جواب لکھا اس کو, میں نے کہا فکر نہ کرو, یہ تاریخ کوٹھڑیاں کچھ نہیں ہے, ایک کوٹھڑی قبر کی بھی آنی ہے. قبر کی کوٹھڑی سامنے رکھو, وہ روشن ہونی چاہیے, وہ کشادہ ہونی چاہیے. وہ کوٹھڑی اگر خدا نے ٹھنڈی کر دی, اس کوٹھڑی میں اگر کامیابی مل گئی تو دنیا کی کوٹھڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مت ڈرو اس سے, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم یہ اسپرٹ, یہ جذبہ, یہ ولولہ اگر پیدا کیا ہے تو ان دینی مدرسوں نے پیدا کیا ہے, ورنہ ہم آپ جیسے انسان ہیں یار. سینے کے اندر کوئی سل تو نہیں ہے مٹی کی پتھر کی, دل ہے, لا ولد نہیں ہے, ماشاءاللہ اولاد ہے, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, گھر بار ہے, بہن ہے, بھائی ہیں. ذرا اپنے کمرے کا ایک مرتبہ لاک کر کے دروازہ, پھر چابی باہر پھینک دو, کہو بھائی تم چلے جاؤ میں اندر ہی بیٹھتا ہوں, گھنٹے دو گھنٹے کے بعد ہی پتا چل جائے گا کہ کیا گزرتی ہے, کیا گزرتی ہے. اور ہمارے ساتھ تو نوازشات ہی ایسی ہوتی ہیں, بند کر دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جیلوں میں اتنی بڑی تعداد قیدیوں کی کہ جہاں 20 آدمیوں کی گنجائش ہے وہاں 100, لیکن میرے لیے بڑی مہربانی ہوتی ہے. مجھے جس جیل میں لے جاتے ہیں جس وارڈ میں, وہاں 100-100 آدمی رہ رہا ہوتا ہے, کہتے سب کو نکال دو بھائی, بس اکیلا آدم تارک ایک کوٹھی میں بند رہے گا, ادھر بندہ بھی نہیں آئے گا, چڑی بھی نہیں پھٹکے. میں کہتا ہوں یار کمال ہے, میرے لیے تو ایک ہی کوٹھڑی کافی تھی, یہ آپ نے اتنا چکر کیوں کیا؟ کہتا جی ادھر بندہ نہیں آنا چاہیے, ادھر کوئی نظر بھی نہ آئے. اور میں کبھی کبھی بہت کہتا ہوں اللہ میاں تیری قدرتوں پہ بھی قربان جاؤں. کبھی تو حالت یہ ہوتی ہے, ابھی جیسے ہونی ہے نماز کے بعد, ابھی مجھے پتا ہے کہ نماز کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ادھر ہاتھ کو کون چمٹا ہوا ہے, ادھر کون چمٹا ہوا ہے, ادھر کون پکڑے ہوا ہے. اب ان کو لال سمجھاؤ چھوڑتے ہی نہیں, کوئی اٹھایا ہوا ہے کسی نے, ادھر لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے. یا اللہ کبھی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ لوگ کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, نظر اٹھاتے ہیں تو ہزاروں ہی ہزاروں انسان, اور کبھی کہتے ہیں کوئی انسان مل جائے جسے دیکھ لیں. مہینوں گزر جاتے ہیں انسان دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں, کسی سے بات کر لیں, کسی سے باہر کے حالات معلوم کر لیں. اندر ٹی وی ملتے ہیں, ریڈیو ملتے ہیں, اپنے لیے تو ہر چیز پر پابندی ہوتی ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے تو آپ کو الگ کیا ہے تاکہ آپ خوب ذکر کریں. وہ ہمارے تشریف فرما ہوتے تھے نا وزیر اعلی پنجاب, میاں صاحب, میاں شہباز شریف صاحب. اب پتا چلا ہے, اچھا میاں شہباز کی اور میری بھی عجیب بات ہے, بے نظیر نے میاں شہباز صاحب کو پکڑا, اڈیالہ جیل میں رکھا, وہ بڑے خوشباش رہے. اس نے کہا نہیں بھائی اس کو اٹک بھیجو. وہ جو ان کو اٹک بھیجا وہ پریشان ہو گئے, وہاں جیل مشکل ہے, وہ ہو گئے رہا, بن گئے وزیر اعلی. انہوں نے کہا اعظم تارک کو اٹک بھیجو. وہ جس کوٹھڑی میں وہ رہے میں اس کوٹھڑی میں چلا گیا, میں نے 13 مہینے گزارے اس کوٹھڑی میں, میں باہر آ گیا, ان کی حکومت چلی گئی, پرویز مشرف نے کہا شہباز شریف کو اسی کوٹھڑی میں بھیجو. وہ پھر وہاں آ گئے, اپنا وقت انہوں نے پورا کیا, وہ باہر نکل گئے. پھر میری باری آ گئی, کہنے لگے آدم تارک کو اسی کوٹری میں بھیجو. یہ اٹک کے چکر ہمارے نمبر وار لگتے ہیں. میں ہویا ہوں, پتہ نہیں ان کا نمبر کب لگے گا. میرا نمبر لگ گیا, یہ 4 مرتبہ ہو گیا ہے. اٹک کی جیل بڑی مشہور جیل ہے, بڑی مشہور جیل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جذبے, یہ ولولے, اور آج بھی کہتا ہوں ظالموں جابروں آمروں وقت کے فرعونوں سے ببانگے دار کہتا ہوں، نہ کل کسی سے ڈرتا تھا نہ آج کسی کے باپ سے ڈرتا ہوں، نہ کل ہتکڑیاں بیڑیوں سے ڈرتا تھا نہ آج ڈرتا ہوں، کل بھی جو بات ببانگے دار کہتا تھا آج بھی ببانگے دار کہتا ہوں۔ یہ انداز ہمیں سکھائے دینی مدرسوں نے ہے، یہ سبق ہمیں ہمارے استادوں نے پڑھائے ہیں، اور یاد رکھو جب تک یہ مدینی دینی مدرسے قائم رہیں گے انشاءاللہ ایسی زبانیں بولنے والے آپ کو نظر آتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوستو ان مدارس کا فیضان ہے۔ اچھا طالب علم مجھے بلا لیتے ہیں، کہتے تینو جیل اوکھی نہیں لگتی؟ میں کہ بالکل نہیں لگتی۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کہ جیڑا اس مدرسے چ 10 مہینے لا لو 10 سال لا لو، دال کھاؤ چٹائی تے سو جاؤ، نہ ایئر کنڈیشن، نہ سردیوں میں کوئی ہیٹر، نہ پنکھا، نہ کچھ۔ جس نے اس مدرسے میں سال 2 سال لگا لیے اس کے لیے جیل بڑی آسان ہوتی ہے، جیل تو بڑی آسان ہوتی ہے۔ ایسے تو ڈنڈے مار مار کے کاریاں نے سانو سیدھا تیر کیتا ہوندا ہے۔ جس نے کاریوں کے ڈنڈے کھائے ہیں وہ پولیس کے ڈنڈوں سے نہیں گھبراتا۔ یہ ہمیں تیار کر دیتے ہیں ہر حالت میں سرشار رہنے کے لیے، تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی پالش کر دیتے ہیں کاری حضرات، ایسے بنا دیتے ہیں بس پھر کندن بن جاتے ہیں، چاہے جس بٹی میں ڈالو انشاءاللہ نکھرتا ہوا سونا ہی نظر آئے گا۔ یہ مدارس کا فیضان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم تو پریشان ہو گئے تھے یار، یہ جو ایک دور میں سے پہلے گزرا نا، جیلوں شیلوں کا کوئی چکر نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے پڑھا یار ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند جیل میں رہے، مالٹا کی جیل میں، یہ جزائر انڈمان، یہ کالے پانی جیلوں نے آباد کیے، حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ جیل میں رہے، مولانا داؤد غزنوی جیلوں میں رہے، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی کچھ سال یہ سلسلہ چلا، پھر درمیان میں رک سا گیا۔ مولانا حق نواز کو اللہ بہت جزائے خیر دے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے کہا مدرسے والو، طالب العلموں، تمہیں وہ سبق بھول گئے؟ جیلوں سے ڈرنے لگ گئے ہو، حق کو دبانے لگ گئے ہو، اور ہر چیز دیکھتے ہو، خاموش رہتے ہو جیلوں سے ڈر کر۔ یہ جیلیں کچھ نہیں ہیں، تمہارے اکابر کی وراثت ہیں، تمہارے اکابر نے زندگیاں یہی گزاری ہیں، اس لیے جیلوں سے مت ڈرو، حق بات کہو۔ خدا کی قسم حق نواز نے جینا بھی سکھایا ہے، مرنا بھی سکھایا ہے، باطل کے سامنے ڈٹ جانا بھی سکھایا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ مدرسے بننے چاہیے؟ قائم دائم رہنے چاہیے؟ آپ بس صرف ایک بات سے اندازہ لگائیں، جس آدمی کا پیسہ مولانا حق نواز شہید کی تعلیم پہ لگا، جس کا پیسہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کی تعلیم پہ لگا، میں گناہگار انسان ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ ہم نے اپنے گھر سے خرچ کر کے پڑھا ہے، حالانکہ درمیانے درجے کے ہم ذمہ دار ہیں، لیکن سیدھی بات ہے مدرسوں میں رہے ہیں، آپ کے دیے ہوئے زکات کے پیسے سے ہمیں کپڑے بھی ملتے تھے، صابن ملتا تھا، تیل ملتا تھا، جو پنکھا چلتا تھا اس کی بجلی کا بل ملتا تھا۔ اور جب تک آدم تارک بولتا رہے گا، جن کا پیسہ لگے وہ قبروں میں گئے ہیں، ثواب ملتا رہے گا انہیں، ثواب ملتا رہے گا۔ جس کے پیسے کا کپڑا میں نے پہن کر قرآن کی تلاوت کی، جس کے پیسے سے مجھے کتابیں ملی، میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی، جن کے پیسوں سے میرے استادوں کو تنخواہیں ملی، وہ پیسہ رہے گا جانے والا، ضائع ہونے والا؟ ان مدارس کو قائم رکھو، تاکہ تمہیں اہل حق اسی شکل میں نظر آتے رہیں. یہ آتے رہیں, اب ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے 1975 تھا, میں دارالعلوم ربانیہ میں جہاں سے حضرت فاروق التحصیل ہیں وہاں جلسہ سننے آیا. وہاں مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ, ان کا خطاب تھا. لوگ خطاب سنتے تھے, تھا میں بچہ, مگر میں روتا رہا, میں روتا رہا. مجھے ساتھیوں نے پوچھا خطاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو رونے والی ہو, تو روتا کیوں رہا؟ اس وقت میرے احساس تھے خدا جانے کیا بات تھی. میں نے کہا میں روتا اس لیے ہوں جب یہ اہل حق بھی فوت ہو جائیں گے تو پیچھے حق کی بات کون کہا کرے گا. مجھے یاد ہے اس وقت, اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, تو نے توفیق دی ہے. اور اب یہ باتیں کرنا ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پھولوں پہ چلنا ہے. آ تمہاری بیڑیوں جیل واتکڑیوں سے ہم نہیں ڈرتے, رکھو اپنے پاس سنبھال سنبھال کر, ان سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یاد رکھو اہل حق اور ان مدارس سے نکلنے والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اساتذہ تعلیم بھی دیتے ہیں, تربیت بھی دیتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ مدرسوں والے مجھے بلاتے رہتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغ جماعت والے ہیں نا, ان کا مدرسہ تلمبہ میں بہت زبردست, کرنوں جنوں کے بیٹے وہاں پڑھتے ہیں. کل رات ہی میں تلمبے میں جلسے پہ جا رہا تھا, انہوں نے مجھے روک لیا. انہوں نے کہا ہمیں پیغام ملا ہے حضرت کا خطاب کرانا ہے. میں نے کہا یہ تبلیغ والے بچے ہیں, ان کو میرا خطاب کیا کراتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کی بھی ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت ہے. دعوت و تبلیغ کا انداز ہم سکھا رہے ہیں, اللہ کے لیے بھائی اللہ کے لیے آؤ, یہ انداز ہم سکھا رہے ہیں. لیکن وہ جذبوں والا, وہ ولولہ والا, وہ غیرت والا, وہ حمیت والا سبق آپ پڑھا دیں. ہر پروفیسر ہر استاد اپنے اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے نا, تو ماشاءاللہ یہ سبجیکٹ ہمارے پاس ہے. مردہ روحوں میں زندگی کیسے بیدار کرنی ہے, یہ مجمع بیٹھا ہے اس کو کھڑا کیسے کرنا ہے, اور اس کو کھڑا کیسے کرنا ہے, چلو ذرا روڈ پہ, تو انشاءاللہ ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. آگے آگے نعرے لگانے والے پولیس والے ہوں گے, اس لیے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. مجھے بہت سارے پولیس والوں نے کہا مولانا جب آپ تقریر کرتے ہیں خدا کی قسم ہمارا دل رو رہا ہوتا ہے, جب آپ صحابہ کی مظلومیت بیان کرتے ہیں, جب آپ امی عائشہ کی مظلومیت بیان کرتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے ہم گستاخ کی زبان نکال دیں. ہم مجبور ہیں, ہمیں اپنے سے پیچھے نہ سمجھو, ہم بھی تمہارے مسلمان بھائی ہیں, ہم میں بھی بھائی حالت ہے جو کسی عام مسلمان میں ہوتی ہے. دوستو یہ دینی مدارس والے یہ حضرات مجھے اسی لیے بلاتے ہیں کہ باقی چیزیں تو ہم پڑھا رہے ہیں, یہ تو پڑھا دیا کر. تو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں, ماشاءاللہ کندن تو پہلے ہوتے ہیں, سونا تو پہلے ہوتے ہیں, چمک یہ پہلے رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا اوپر پالش ہم بھی کر دیتے ہیں. یہ جب تک حق بولیں گے, حق کہیں گے, ہم قبروں میں ہوں گے, ہمیں برابر کا حصہ ملتا؟ بھئی میں پیسہ تو دے نہیں سکتا. ابھی مولانا نے میرے کان میں کہا 50,000 اینٹ, میں نے کہا شاید یہ فرما رہے ہیں کہ تو ہی دے دینا. بعد میں انہوں نے کہا دیکھ لینا اگر شاید مل جائے تو. پھر میں نے کہا شکر ہے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں, ورنہ میں 50,000 اینٹ میں نے کہا شاید ہی سمجھ جاؤں کہ یہ دیں. انہوں نے فرمایا توجہ دلا دینا کئی دے دیں گے. تو میں نے کہا جب توجہ ہی دلانی ہے, توجہ ہی دلانی ہے تو ایک آدمی سے نہیں لینا, پھر اینٹ اینٹ 50,000 نہیں چاہیے, پھر تو 500,000 کہیں, 10 آدمی کھڑے ہو جائیں بھائی جو کہیں 50,000 اینٹ ہم نے دینی ہے مدرسے کے لیے. کھڑے ہو جائیں شاباش, ایک ساتھی کھڑا ہو گیا, کھڑے ہو جاؤ شاباش شاباش, 10 آدمی کھڑے ہو جاؤ جو کہو ان مدرسوں کے لیے 2 آدمی ہو گئے, 3 آدمی ہو گئے, 4 ہو گئے, 5 ہو گئے, ہاں جی 2.5 لاکھ ہو گئی ہے, 2.5 لاکھ رہ گئی ہے, شاباش کھڑے ہو جاؤ, اینٹ لگے گی انشاءاللہ دینی مدرسے میں, 6 ہو گئے ماشاءاللہ, اینٹیں قرآن سنیں گی سبحان اللہ, یہ اینٹیں قرآن سنیں گی اور قیامت کے دن گواہیاں دیں گی. کتنی اینٹیں ہوگی؟ 3 لاکھ ہو گئی, 2 لاکھ اور چاہیے, 4 آدمی چاہیے, چاہے لاکھ لاکھ والے 2 کھڑے ہو جاؤ, چاہے ایک ہی کھڑا ہو جاؤ, 2 لاکھ اور چاہیے, کھڑے ہو جاؤ بھائی شاباش, دیر نہ کرو. ہاں جی وہ اینٹوں والے کھڑے ہو جائے یار, ریتا سیمنٹ آپ لے لیں گے. ہاں چلو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان حضرات کو ترغیب دے دیں, جو بھی ساتھی جو اتنا حصہ لے سکتا ہے وہ اب بھی وعدہ کر سکتا ہے. جے تو بھی ادھر ادھر دیکھ رہے نے, ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ رہے نے, پر خدا اور وہ فرشتے بھی دیکھ رہے نے.
حضرت کی موجودگی میں لکھا دو زیادہ ساتھ
لکھا دیں, لکھا دیں ساتھی,
حضرت کی موجودگی میں
لکھا دو بھائی. اب 4 ساتھی اور چاہیے,
10 آدمی کھڑے ہو جائیں, 10,000
چلو دس دس ہزار اینٹ والے دس آدمی کھڑے ہو جائیں مولانا کے فرمان کے مطابق. شب دیر نہ کریں, دیر نہ کریں.
قرآن حال بن رہا ہے آپ کے سامنے ابھی,
یہ قرآن حال مجھے حضرت نے بتایا بن رہا ہے. اب قرآن حال میں میں گیا وہاں دار القرآن میں, تو وہاں قرآن حال میں دس کلاسیں قرآن پاک کی لگی تھی. وہ قرآن پاک کی گونج ایسی کہ میں جیسے ہی داخل ہوا تو میری کیفیت ہی بدل گئی. میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا خدا کی قسم یہاں کسی کافر کو لا کر کھڑا کر دو, قرآن کی اس آواز کو سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جائے گا. دس کلاسیں قریباً 500 بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. اب ان اینٹوں کی کیا سعادت ہوگی جو قرآن سن رہی ہیں. تو یہ اینٹیں زیادہ تر قرآن حال میں ہی لگنا ہے, اس لیے کھڑے ہو جاؤ ساتھی, جلدی کرو کھڑے ہو جاؤ شاباش, ماشاء اللہ. چلو جی اب تین ساتھی رہ گئے, کھڑے ہو جاؤ, 50-50 دروازے. اچھا مشکل ہو گیا کام جی, بہت مشکل ہو گیا تھا, میں اپنے پلو بھی دے دینے نے. کیا ایک تنخواہ ہی لگ جائے گی نا, دے دیں گے انشاءاللہ. شاء تو بہرحال یہ مدارس عربی ہیں بھائی, ویسے چندہ چندہ تو جمع کرنا نہیں ہے انشاءاللہ, جتنا آپ نے سب نے مل کر دینا ہے یہ میری اور آپ کی سعادت کا باعث ہوگا. ان مدارس کو آباد و شاد رکھو. تقریر تو میں نے ابھی جو کرنی تھی وہ تو رہ گئی ہے کہ ان مدارس عربیہ نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے, انگریز کو کیسے نکالا, کیسے آج آپ کے ملک کی حفاظت ان کے دم قدم سے ہو رہی ہے. مجھے کئی بڑے جرنیلوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا مولانا ٹھیک ہے اوپر اوپر سے ہم کہہ رہے ہیں لیکن خدا کی قسم یہ ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ حق کی بات کرتے ہیں اور آپ یہاں موجود ہیں تو یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے ہمیں مراعات بھی دے رہے ہیں. میں نے کئی جگہ کہا, میں نے کہا گال سنو یار, اسی ڈرائی رکھتے ہیں تسی پیسہ کھینچی آؤ, اسی امریکہ شمریکہ نو لتاڑی ہونے ہیں, خبردار امریکیاں چھوڑیں گے نہیں. میں کہا اسی ڈرائی ہونے ہیں تسی پیسے کھینچی آؤ, رل مل کے کام چلانے ہیں, کام کا چکر پہ. اور کئی لوگوں نے کہا یہ بالکل اچھی پالیسی ہے, تسی دبکا لائی آؤ اسی تو پیسے کھینچی ہونے ہیں. اور دھڑا دھڑا رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا خزانہ بھر رہا ہے تو کیوں بھر رہا ہے بھائی, وہ پیسے دینے ہیں, دو دو ان کو کمپیوٹر دو. یہ کہتے ہیں جی اگر مدرسوں کو ٹھیک ہے نا, ان کو کمپیوٹر دو, ان کو نئی تعلیم دیں گے, ان کو نیا کورس دیں گے, ان کو تنخواہیں دیں گے, پھر یہ ہماری باتیں مان. جلدی لے لو جو لینا لے لو, انہیں تو ساری جان چھڑاؤ. تو میں کہتا رہتا ہوں, میں نے کہا یار رل مل کے بات کرتے ہیں, ملک اپنا ہے. جنرل صاحب مجھے ملے سرے رہا, وہاں وزیر اعظم کا عالف تھا تو مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا, کہنے لگے مولانا کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. بہت خوشی ہوئی, میں نے کہا مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. کہنے لگے اس ملک, میں نے کہا دیکھے یہ ملک ہے تو آپ جنرل ہیں, یہ ملک ہے تو میں جیل سے نکل کر ایم این اے ہوں, یہ ملک ہے آؤ مل کر اس ملک کو بچائیں, اس ملک کو بچائیں. تم اپنے انداز کا کام کرو, ہم اپنے انداز کا کام کرتے ہیں, ہمارا کام ہمیں کرنے دو, اپنا کام آپ کرو. ملک کی سرحدوں کی حفاظت تم کرو, دین کی سرحدوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں. نظریہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت, نظریہ پاکستان کی حفاظت ہم کرتے ہیں, جغرافیہ پاکستان کی حفاظت آپ کریں. آپ ملک کے سپاہی ہیں, ہم دین کے سپاہی ہیں, دونوں قوتیں جب مل جائیں گی انشاءاللہ پھر کوئی تیسری طاقت آ کر ہم پر مسلط نہیں ہو سکتی. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھنے میں ٹھیک ہے جی بھائی, صفحے بنا لیں, سنت پڑھیں.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے الہ العالمین, ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں اور یا اللہ ہماری معصیتوں سے درگزر فرما. الہ العالمین اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ جو ہمارے بزرگ یا اللہ موت کے راستے سے گزر کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں, ان کو یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ بلند و بالا مقام نصیب فرما اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرما. صغیرہ کبیرہ قصدن صحبہ میں کی ہوئی خطاؤں کو معاف فرما. اے الہ العالمین جو ہمارے چھوٹے بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے, سب کی قبروں کو روشن اور ٹھنڈا فرما دے.
اے اللہ تو اپنے کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عافیت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ جو جس مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، حادثہ میں مبتلا ہے، جو کسی فتنہ کا شکار ہے، کسی ظالم کے یا اللہ شر میں ہے، اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دکھوں کے بدلے راحت نصیب فرما، پریشانیوں کے مقابل مسرت نصیب فرما، بیماریوں کے مقابل صحت تندرستی عافیت نصیب فرما. اے اللہ ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں سے شفا عطا فرما، جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے الہ العالمین، آج مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، تو ان دینی اداروں کو، اسلام کے ان قلعوں کو قیامت تک مضبوط اور محفوظ فرما دے. یا اللہ ہر دور میں اہل حق کے قطار دن قطار یہاں سے قافلے نکلتے رہیں. اے اللہ ان مدارس عربیہ کی طرف محبت سے دیکھنے والوں کو، مالی طور پر تعاون کرنے والوں کو، یا اللہ زبان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی دارین کی ساتھ نصیب فرما. یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، برے لوگوں کی برائی سے، ظالموں کے ظلم سے ان مدارس کی حفاظت فرمانا، مدارس کی، اہل مدارس کی حفاظت فرمانا. یا اللہ بانی مدرسہ حضرت جامی صاحب اور ان کے رفقاء اور ساتھی، منتظمین، معاونین، اساتذہ، طلباء سب کی حفاظت فرما، سب کی خدمات کو قبول فرما. اس ادارہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمانا. اے الہ العالمین، بے روزگاروں کو حلال کے روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو مطیع و فرما بردار بنا، جوان بچے بچیوں، بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں والدین کی پریشانیوں سے تو خوب آگاہ ہے. یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے اسباب پیدا فرما، بچیوں کے لیے نیک بر اور نیک رشتے یا اللہ، اور بیٹوں کے لیے بھی یا اللہ نیک رشتے اور بیٹوں کو فرما بردار اور برسر روزگار بنا. اے الہ العالمین، تو اپنے کرم سے جن بچوں نے امتحان دیے ہیں انہیں کامیابیاں نصیب فرما. ہر ساتھی کو، ہر مسلمان کو اپنی جائز حاجت، نیک تمنا اور آرزو میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ قبر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا، حشر کے دن کی سختی سے محفوظ فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمانا، صحابہ کرام کا سنگ نصیب فرمانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی سب حضرات سنتیں پڑھیں اپنی اپنی جگہ پر، اس کے بعد چلیں گے.
ان کی ریکارڈنگ نیوز مان اسلامی گیسٹ ہاؤس، علی سینٹر مارکیٹ، پہلی منزل، منشی محلہ، گلی نمبر 7-8، موانا بازار، فیصل آباد سے حاصل کریں. ہمارے ہاں سے تمام جید علماء کرام کی آڈیو اینڈ ویڈیو ریکارڈنگ بنوانے کے لیے تشریف لائیں. شکریہ. نیوز مان اسلامی گیسٹ ہاؤس، موانا بازار، فیصل آباد.
لا نبی بعده ولا رسول بعده، لا امه بعد امته ولا رساله بعد رسالتي، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. قال تبارك وتعالى في مقام اخر: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. قال عليه الصلاه والسلام: العلماء ورثه الانبياء. وقال عليه الصلاه والسلام: الدين النصيحه، المجالس بالامانه، الدعاء مخ العباد. او كما قال عليه الصلاه والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه، واشد في امر الله عمر رضي الله تعالى عنه، واصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه واقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وسيدا شباب اهل الجنه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل معاويه هاديا مهديا. قال عليه الصلاه والسلام الله في اصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال تبارك وتعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى وازواجا وطن واكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحة درست فرمائیں بھائی, صفحة درست فرمانے کی خاص جو ہے وہ اہمیت ہے اور آپ اس کا خاص خیال رکھیں. خاص طور پر یہاں تھوڑا سا خیال رکھنا, ترسی صف بنے گی, بالکل سیدھی نہیں بنے گی.